قرآن پکڑ کے انسان مبارز بنتا ہے، اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی تمنا، اپنا تمایل، اپنا رجحان قابو کر کے، تسخیر کر کے انسان مبارز بنتا ہے۔ علامہ اقبال امیر المومنین کے اسماء میں سے سب سے زیادہ جس اسم سے متاثر ہیں اور جس کو پیش کیا ہے خودی کے فلسفہ میں، امت سازی میں، جس چیز کو رکن کی حیثیت سے علامہ نے منظور کیا ہے اور خوبصورت تشریح کی ہے، وہ ابو تراب ہے۔ ابو تراب، اور تشریح کی ہے کہ ابو تراب یعنی مٹی کا باپ، جس نے اپنے تن کی کائنات کو تسخیر کر لیا ہے، اور جس نے اپنے تن کی یہ خاک، یہ تراب، یہ مٹی تسخیر کر لی ہے، وہ کائنات کی خاک کو بھی تسخیر کر سکتا ہے، ابن تراب نہیں کر سکتا، جو فرزند ہے مٹی کا وہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جو اپنے تن کی خواہش کو ہی تسخیر نہیں کر سکا، مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا میں، کائنات میں کسی چیز کو تسخیر نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ تسلیم ہے، شیطان کے سامنے تسلیم، طاغوتوں کے سامنے تسلیم، ظالموں کے سامنے تسلیم۔ آپ توجہ کریں، ابھی بعض لوگوں کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، ہم اپنے ملک کو ہی اگر دیکھیں، ہمارا ملک دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں سے ہے، چونکہ اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم ہے پاکستان کے پاس، اور دنیا کی 7 طاقتیں، ملک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہیں، اسرائیل کے پاس بھی ہے لیکن اسے رسمی شمار نہیں کرتے، لیکن دنیا نے جو جس کی ایٹمی طاقت تمام ممالک میں، 200 سے زیادہ ممالک میں صرف 7 ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ان میں سے ایک پاکستان ہے، اور یہ ایٹمی طاقت ہر ایک کے سامنے تسلیم ہے، محمد بن سلمان کے سامنے تسلیم ہے، عربوں کے سامنے تسلیم ہے، امریکہ کے سامنے تسلیم ہے، ہر ایک کے سامنے تسلیم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایٹمی طاقت ہیں، دنیا کی 7ویں بڑی طاقت ہیں آپ، ساری دنیا ایٹمی طاقتوں کے سامنے تسلیم ہے، 5 ملک جنہیں اقوام متحدہ میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے، اور وہ ساری دنیا کے فیصلے وہ 5 ملک کرتے ہیں ایٹمی طاقت والے، تو ایٹمی طاقت کے بل بوتے پر وہ دنیا کے اوپر مسلط کرتے ہیں اپنی رائے کو۔ آپ ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے سب کے سامنے لیٹے ہوئے ہو، وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر مبارزہ کی طاقت نہیں ہے، وہ مبارزہ کی طاقت جو تالوت پیدا کر رہے تھے اپنی قوم میں، ارادے کی طاقت، روحانی طاقت، مانوی طاقت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے اس مبارزے سے، مبارز بناتی ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ طاقتور اسلحہ بہت قوی ہے، جس کے پاس مثلا بہت اچھی تلوار ہو لیکن کانپ رہا ہو، پنڈلیاں کانپ رہی ہوں، بزدلی آ جاتی ہے انسان کے اندر، اور روزہ یہ مبارزہ انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، مبارز انسان بناتا ہے۔ کئی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں لڑی، جنگ بدر رمضان میں ہوئی ہے، چونکہ اسی وقت مبارز اپنے اوج پر ہوتا ہے، قوت مبارزہ کی اوج پر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو تسخیر کر سکتا ہے، اپنے نفس کو شکست دے سکتا ہے، وہ ہر ایک کو شکست دے سکتا ہے۔ مشکل ترین مرحلہ یہ اپنا اندرون ہے، نفس ہے، اسے ہم قابو نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذمہ کوئی بھی کام لگایا جائے آسانی سے آپ کر دیں گے، لیکن آپ کو یہ کہا جائے کہ ذرا 5 منٹ اپنی زبان بند رکھو، شور نہ کرو، نہیں کر سکتے آپ۔ اگر ابھی کہا جائے یہ 5 آدمی مل کے بھینس گرا کے ذبح کر دو، ذبح کر دیں گے، اونٹ گرا دو، گرا دیں گے، بہت طاقتور چیز ہے، لیکن یہ چھوٹا سا لوتھڑا جو بتیسی میں ہے، اسے تھوڑی دیر روک لو، نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب ہے بزدل ہیں آپ، مبارز نہیں ہیں۔ اپنے اندر سے آئی ہوئی کسی بات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو جوش اندر اٹھتا ہے اسے نہیں دبا سکتے۔ روزہ یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے، مبارز بناتا ہے، اور جب بناتا ہے تو ضائع نہ کر دیں۔ یوں نہیں ہو کہ رمضان ختم ہوا تو سب قصہ کہانی وہیں ختم ہو گیا، یہ رسوماتی لوگوں کا رمضان ختم ہوا ہے، لیکن جو مومنین ہیں، جو نظریاتی ہیں، جو راہ خدا میں ہیں، نہ ان کی مشقیں ختم ہوئی ہیں، اب اصل نبرد شروع ہوئی ہے۔ جس جنگ کے لیے یہ مشقیں کروائی گئی تھیں، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چند روزہ مشقیں ہوتی ہیں، جب فوج بالکل تیاری کرتی ہے۔ اب فوج کی مشقوں کی، مبارزے کی مثالیں شاید پاکستانیوں کے لیے اتنی فٹ نہیں ہیں، کرکٹ کی مثالیں دیں زیادہ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ لہوی اور لابی تہذیب میں مبارزہ و یہ چیزیں ناآشنا ہیں، ہمارے اس میں نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں ماحول میں، لیکن کرکٹ شامل ہے، تہذیب کا حصہ ہے۔ اور اگر ایک ٹیم کو مشقیں کرائی جائیں میچ کے لیے، مشقیں کرا کے پھر صلاح دیا جائے آپ کو کہ اگلے سال میچ ہوگا، تو وہ مشقیں ساری ضائع ہیں، بے وقوفی کا کام ہے کہ مشقیں کرا کے ان کے اندر آمادگی پیدا کر کے ان کو پورے فارم میں لا کر پھر انہیں کہو کہ ٹھیک ہے اب چھٹی، عید ہوگی، جو گھروں میں نہ، جب مشقیں ختم ہوتی ہیں تو فوراً اصل میچ شروع ہوتا ہے، اصل جنگ شروع ہوتی ہے۔ کہ یہ ساری مشقیں جو آپس میں کر رہے تھے، اب یہاں پر اصلی حریف کے ساتھ نبرد کرنی ہے آپ نے۔ تو روزہ مشقیں تھیں، یہ مشقیں ختم ہوئیں تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوا کہ داستان ختم ہو گئی، اب پھر ہم واپس روزے سے پہلے والی حالت میں آ جائیں، نہ، اب اصل نبرد شروع کریں۔ اصل میدانی زندگی میں آ کر روزے کی اس طاقت کو آ کر بروئے کار لائیں اور بڑھائیں، اب مبارزہ شروع کریں۔ ان مشقوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو روکا ہوا تھا، اب کھول دیے گئے ہیں، اب آپ نے روکنا ہے۔ جب آپ کے قریب آئے تو آپ نے روکنا ہے شیطان کو۔ پہلے اللہ نے ماہ رمضان میں، چونکہ مشقوں کے دن تھے، شیطان باندھ دیے تھے، جانا نہیں، یہ مشقوں کی حالت میں ہیں۔ اب سارے شیطان کھول دیے ہیں، وہ شیطان مختلف شکلوں میں ہیں، وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کزنز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے خیر خواہ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے روم میٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کلاس فیلو بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی شیطانی روپ میں آپ سے نبرد کرے گا۔ لشکر، اب شیطان نے بھی اپنا لشکر اتار دیا ہے کہ اللہ کے بندے مشقیں کر کے اب نبرد کے لیے آمادہ ہیں، تو شیطان نے بھی اپنا لشکر میدان میں اتار دیا کہ جو ابھی یہ تیار لشکر ہے اللہ کا، ادھر سے شیطان کا لشکر بھی اب آئے گا، آپ کو گھیرے گا آ کر، اب اصل نبرد شروع ہے۔ اس میں آپ نے جو طاقت حاصل کی ہے، قوت ارادی حاصل کی ہے، جو مبارزے کا آپ نے گوہر حاصل کیا ہے، اس کو کام میں لانا ہے۔ اور خصوصاً جب پہلا گوہر اندر ہو، مبارز ایسے نہیں بنتا انسان، جب شرم ہو انسان کے اندر، حیا ہو انسان کے اندر، پھر مبارز بھی بنتا ہے۔ بے شرم تو کبھی بھی مبارز نہیں بنتا، بے حیا تو کبھی بھی مبارز نہیں بنتا۔ لہوی اور لابی، وہ تو کبھی مبارزہ کی میدان میں آتا ہی نہیں ہے، جس کے اندر جد ہو، رمضان نے اس کو تیار کر دیا ہے، اس تیاری کے ساتھ اب اصل زندگی میں قدم قدم پر اس نے رمضان کی دی ہوئی طاقت، روزے کی دی ہوئی طاقت کو اب استعمال کرنا ہے، اپنے کام میں لانا ہے۔ اور اس کو بیچ میں تجدید بھی کرتے جائیں، یعنی اب اس کے بعد آپ ہفتے میں ایک دن دو دن ضرور روزہ رکھیں، تاکہ وہ مشق دہرائی جائے، وہ مبارزے کی حالت ختم نہ ہو، فراموش نہ ہو۔ انسان کے اندر وہ تجدید ہوتی رہتی ہے، مشق دہرائی جاتی ہے. یا جوئیں نہیں نکالو حالت کو، مومنین سب، اور چونکہ صف اول مبارزین طلاب ہوتے ہیں تو طلاب نمونہ بن کے دوسروں کو دکھاتے ہیں، یہ ماڈل بن کے دکھاتے ہیں کہ روزہ انسان کے اندر کیا طاقت اور کیا صلاحیت پیدا کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، اور کس طرح اس کو انسان کام میں لاتا ہے. بھلے مومنین بھی یہ جو گفتگو سنتے ہوں گے تو تعجب کرتے ہوں گے کہ بات کیا کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں تذکر کیا دینا پڑ جاتا ہے، کس کو کیا بتا رہے ہیں. بھلے یہ حیرت اگر آتی ہے ان کو تو حق رکھتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ماہ رمضان کی یہ برکات، ہدایا اور یہ صفات، یہ خصوصیات، یہ صلاحیتیں جو پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پرورش اور ان کی رشد، ان کی نمو کی خدا توفیق دے، اور ان کو کام میں لانے کے لیے خدا انشاءاللہ توفیق دے، اور سب کو توفیق تقوی عطا فرمائے انشاءاللہ. حالات حاضرہ میں کچھ موضوعات پہلے عید کے خطبے میں اشارہ ہوئے ہیں، اور کچھ موضوعات باقی ہیں جن کی طرف چاندی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ملکی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں. سب سے اہم موضوع یہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، ماہ مبارک رمضان اور اس کے بعد عید کا موضوع ہے. عید کا بھی ایک اپنا فلسفہ ہے، بہت عمیق و گہرا. ہم نے جس کو ایک میلہ میں تبدیل کر دیا ہے. عموماً ہمارے مغرب زدہ زبان اور تہذیب اور سب ایسے عید کو لکھتے ہیں کہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، سوگ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم، اور جشن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم، اور عید بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم. جو مطبوعاتی اصطلاح ہے، اور پاکستانی قوم، انگریز زدہ قوم، انگریزی زدہ قوم، ہر چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم. عید نہ سیلیبریشن نہیں ہے، عید ایک بہت ہی گہرا فلسفہ ہے اس بالے. یہ چند کام بھلے. عید کا بہت ہی گہرا فلسفہ ہے اور اس طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ عید کس طرح ہونی چاہیے. کچھ کے کچھ ظاہری آداب ہیں, کچھ اس کے معنوی فلسفہ ہے. ظاہری طور پر عید بہترین حالت یہ ہے کہ ایک شہر کے مومنین سارے مل کے ایک عید منائیں. مومنین ابھار شہر میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے, جمعیت ہے, اور عید کا اجتماع یہ بہت اہم ہے. جمعے کے اجتماع سے بھی زیادہ اہمیت ہے. ہماری فقہ میں جو معکوس اجتہاد ہے, اس معکوس اجتہاد نے عید کا بالکل موضوع ختم ہی کر دیا ہے. عجیب و غریب قسم کے ہمارے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ فتاوی دیے ہیں. بعض نے نماز جمعہ کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ قائم کرنا زمانہ غیبت میں حرام ہے. قرآن کا حکم ہے واجب ہے, ان کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے, بالکل قرآن کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں. قرآن کی صریح نص ہے کہ لازم ہے آپ پر جمعہ قائم کرنا, اور جمعہ جب ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جمعہ کی طرف آ جاؤ. اس میں کوئی شرط قید بھی نہیں ہے کہ کس زمانے میں, غیبت کے زمانے میں, حضور کے زمانے میں. اس فرمان کے بعد قیامت تک ایک ہی حکم ہے, وہ ختم نہیں ہو سکتا. وہ حلال خدا حلال ہے قیامت تک, اور حرام خدا حرام ہے قیامت تک, وہ تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن جو ہمارا دین فہمی کا نظام ہے ایک روایتی تقلیدی, اس کے اندر بہت سارے اہم موضوعات دین کے اس طرح سے پیش ہوئے ہیں کہ ان کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے, انہیں ختم کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک عید ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں عید کی اہمیت نہیں ہے چونکہ امام نہیں ہے. پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ وہ موضوعات ہیں جن میں اگر درست طریقے سے دین شناسی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ یہ وہ موضوعات ہیں جو نظام امامت سے مشروط ہیں, اور یہ وہ احکام ہیں جنہیں آپ ترک نہیں کر سکتے, معطل نہیں کر سکتے, یہ واجبات ہیں, اور یہ واجبات مشروط ہیں امامت کے ساتھ, تو نظام امامت قائم کرنا واجب ہے تمہارے اوپر. تو اگر 1400 سال یہ کہنے کے بجائے کہ چونکہ امام نہیں ہے عید واجب نہیں ہے, یہ فتویٰ دیتے کہ چونکہ عید واجب ہے لیکن مشروط ہے نظام امامت کے ساتھ, پس نظام امامت قائم کرنا واجب ہے, یہ واجب چھوڑا تو باقیوں سے بھی دستبردار ہو گئے. باہر کے بہت اہم ہے عید کا جو موقع ہے, یوم یہ دن ہے جو اللہ تعالیٰ نے امامت کے لیے بنایا ہے, یوم امام مسلمین ہے عید کا دن. امام مسلمین کا دن کا مطلب یہ نہیں کہ امام کو جا کے گفٹ دیے جائیں, عید مبارک دی جائے اور امام کو مبارکباد کے میسج کیے جائیں, نہ. یعنی امت کا ایک عہد ہونا چاہیے سالانہ امام کے ساتھ, اور امام امت کو ہدایات دیں, امت کو رہنمائی کریں, امت کو ان کے مسائل کی طرف متوجہ کریں, ان کے ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں. یہ دن عظیم اس کے لیے تھا. نیابت کے دنوں میں, غیبت کے دنوں میں بہت سارے کام تو آپ نے چلائے ہوئے ہیں. زمانہ غیبت کبریٰ میں کھا پی رہے ہو, کما رہے ہو, دولت و ثروت جمع کر رہے ہو, گھر بنا رہے ہو, شادی بیاہ کر رہے ہو, کوئی کام معطل نہیں کیا, دین معطل کر دیا. یا تو یہ کہو نا کہ چونکہ امام غائب ہیں سب کچھ چھٹی, کوئی کھیتی باڑی نہیں کرے گا, کوئی دفتر میں نہیں جائے گا, کسی گھر میں کھانا نہیں پکے گا, کوئی کپڑے نہیں خریدے گا, کوئی بچے پیدا نہیں کرے گا, کوئی شادی نہیں کرے گا, کوئی سفر نہیں کرے گا چونکہ ہمارے امام غائب ہیں. باقی ساری دنیا تو اپنی آباد کی ہوئی ہے, تم نے دنیا ساری چلائی ہوئی ہے, اپنے دین کا فتویٰ دے دیا کہ امام غائب ہیں اور معطل ہیں. نہ, کوئی چیز معطل نہیں ہے، نہ دین کی نہ دنیا کی۔ اور زمانہ غیبت کا مطلب بھی تعطیل دین نہیں ہے، دین کے اندر ایک تسلسل ہے، مسلسل دین نے قائم رہنا ہے۔ اس میں عید ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اس عید کے موضوع کو احیاء کرنا ضروری ہے، اور مومنین کر سکتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جس میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ ہر شہر کے مومنین، علاقے کے ایک جگہ پر، چونکہ ایک شہر کے مومنین آ سکتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی دن میں، اور جمع ہو کے پھر منتشر ہو کے اپنے گھروں میں وقت کے اوپر جا سکتے ہیں، جس طرح بعض ممالک کے اندر ہوتا ہے یہ کام کہ ایک شہر میں ایک عید منعقد ہو۔ بلوغ شعور کی اور بلوغ کی ضرورت ہے، بلوغ ذہنی کی ضرورت ہے، کہ جب اتنے ہم بالغ ہو جائیں گے اور علماء جب یہ دین لوگوں کو سمجھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے یہ کام عملی ہو سکتا ہے، اور امید ہے کہ ہو انشاءاللہ۔ عید کے اندر ہی بیان کیا تھا کہ اس دفعہ ہماری حکومت نے عید کے حوالے سے بہت ہی مجرمانہ کام کیا ہے، وفاقی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومت نے بھی، خیبر پختونخوا کی حکومت نے، کہ انہوں نے 28 روزے کے بعد عید کا اعلان کیا ہے سرکاری طور پر۔ کچھ ایسے فسادی قسم کے ملا ہیں جن کا کام ہی لوگوں کے دین سے کھیلنا ہے، بازیچہ بنانا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے رسول اللہ کو کہ کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے دین کو بازیچہ بنا لیا ہے، ملعبہ بنا لیا ہے، لعب بنا لیا ہے دین کو، اور مسخرہ بنا لیا ہے۔ یہ وہی طبقہ ہے جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ اور ان کی تو تاریخ ہے کہ ہمیشہ یہ حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں، اس دفعہ جنہیں دیکھ کر یہ کرتے ہیں ان کے ہاں بھی اچھی خاصی الجھن پیدا ہوئی ہے۔ عید میں چونکہ عموماً سعودی عرب کے پیروکار ہیں یہ سارے، اور سعودی عرب میں دین کی اتنی پرواہ نہیں کی جاتی، نعرے لگائے جاتے ہیں، دشمنی دین کے نام پر کرتے ہیں مذہب کے نام پر سب سے، لیکن دینی شعار کی تعظیم سعودی عرب نہیں سکھاتا، نہ سعودی عرب کے اندر جو تفکر ہے وہ شعار کی تعظیم میں بہت کوتا ہے اور ناقص ہے، وہ نظام، وہ فکری نظام، وہ سوچ ہی ایسی ہے۔ اس دفعہ انہوں نے جو ارتکاب کیا ہے، خود اعتراف بھی کر لیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ پہلے ان کے دو ادارے تھے، ان میں سے ایک نے چاند کے بارے میں غلط فہمی پھیلائی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، دوسرے نے اسی وقت مداخلت کر کے کہا ہے کہ چاند ابھی تشکیل ہی نہیں پایا ہے، چاند بنا ہی نہیں ہے ابھی، پہلا چاند ختم ہو کے نئے مہینے کا چاند ابھی بننا ہی شروع نہیں ہوا، تو کس طرح آپ نے اعلان کر دیا ہے؟ اس کو فی الفور گئے، چونکہ سر وہ استبدادی نظام ہے، آمریت ہے وہاں پر، بادشاہت ہے، تو فوراً جا کر کورٹ سے، سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر آئے کہ عید کرنی ہے، اور کر دی انہوں نے، اور کل یہ اعلان کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے، باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر سعودی عرب نے قبول کیا کہ یہ غلط جرم ہو گیا ہے۔ اب سعودی حکومت، سعودی عرب میں جنہوں نے روزہ کھایا ہے ان کا کفارہ سعودی حکومت دے رہی ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک ارب اور کچھ ڈالر یہ پوری قوم کا کفارہ دے رہے ہیں۔ اب ان کا کفارہ یہ خیبر پختونخوا والوں کا کون دے گا کفارہ ان کا، اور ان کو کفارے کا پتہ بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن کے اوپر ہی مفتی صاحب جو چاند کا اعلان کرتے ہیں وہ کفارے کا بھی اعلان کر رہے تھے، وہ یہ بتا رہے تھے، شاید سبقت لسان ہوئی ہے ان سے، غلط فہمی ہوئی ہے، چونکہ اہل سنت کے ابھی کفارہ اس کو نہیں کہتے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ مد دیں، اور جو روزہ رکھ سکتے ہیں اور نہیں رکھا انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے، وہ کفارہ دیں، اور کفارہ کا مطلب ہوتا ہے قضا، کہ آپ قضا کریں۔ نہ مفتی صاحب، قضا کو نہیں کہتے کفارہ، کفارہ یہ ہے کہ جو عمدن روزہ کھا لے یا دوسرا اس کو غلط فہمی میں ڈال کے اسے روزہ توڑوا دے اس کے اوپر کفارہ ہے، اور کفارہ ایک اجماعی مسئلہ ہے تمام مسالے کے اندر۔ 60 روزے رکھنا ہے، جس طرح قرآن کریم کا فرمان ہے 60 روزے رکھنا ہے، مسلسل وقفہ نہ ہو بیچ میں۔ اگر وقفہ کیا تو پھر نئے سرے سے 60 شروع کریں گے۔ بس 15 روزے رکھ کے بیچ میں وقفہ کر کے ایک چھوڑ کے پھر 16 روزہ رکھا تو ختم ہو گیا یہ کفارہ، اب دوبارہ اول سے شروع کرو۔ کفارے کے روزوں میں بیچ میں وقفہ نہیں کرنا، 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں بغیر وقفے کے بیچ میں۔ اور دوسرا کفارہ یہ ہے کہ آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، وہی کھانا جو رائج ہے آپ کے ہاں، وہ رائج کھانا آپ نے ان کو کھلانا ہے۔ اور تیسرا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کریں، غلام کی آزادی نہیں ہے، بعض فقہا نے کہا قیدی آزاد کرائیں جو جیل میں ہیں، وہ اگر مجرم ہیں تو نہیں آزاد کرائیں، مجرم آزاد کرانا کفارہ نہیں ہے۔ اب ان فقہا نے وضاحت بھی نہیں کی کہ قیدی آزاد کرانا کس طرح، غلام آزاد کرانے کے اس میں لے گئے کس دلیل سے انہوں نے کیا ہے۔ بارکیف بعض نے یہ احتمال دیا ہے قیدی آزاد کرانا بھی غلام آزاد کرانے کے بدلے میں کفارہ لگتا ہے، یہاں پر خود دلیل ان سے پوچھیں کیا دلیل ہے، ظاہراً کوئی دلیل نہیں ہے کہ قیدی کو غلام سے، اسیر اور غلام علیحدہ علیحدہ دو عنوان ہیں، یہ ایک دوسرے کے بدل نہیں ہو سکتے۔ باہر کے یہ کفارہ ہے، انہوں نے کفارہ اعلان کر دیا، سعودی عرب نے مان لیا ہے جرم اپنا، چند ممالک سے بھی یہ جرم کروایا ہے، اور پاکستان کے اندر جو مفتی ملا ہیں فسادی انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر مجرمانہ کام حکومت نے، خیبر پختونخوا حکومت نے کیا ہے۔ اور چونکہ وہ حکومت مستقل حکومت تو نہیں ہے، وفاقی حکومت کے تابع ہے، اور اسی پارٹی کی حکومت ہے جو وفاق میں ہے، تو یہ حکومت اس کے اندر لوگ کتنے دین کے متعلق کتنے غیر سنجیدہ ہیں اور کتنے لاوبالی ہیں اور کتنے بدنیت ہیں یہ دین کے بارے میں، کہ باقی سارے ملک میں 29 روزوں کے بعد عید ہوئی ہے اور حکومت نے سرکاری طور پر ایک صوبے میں 28 روزوں کے بعد، اور صرف کفارہ کا مسئلہ نہیں ہے، معصیت ہے، گناہ ہے، جرم ہے، وہ معصیت کا پہلو استغفار کا پہلو ہے، وہاں معافی ہو مانگی جائے۔ اور یہ حکومت چونکہ یہاں ثانوی عنوان پہ زیادہ اصرار کیا جاتا ہے کہ ملک میں اگر کسی نے کرپشن کی ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی دین خدا اور حدود خدا توڑتا ہے اور اس طرح ملعبہ بناتا ہے اس کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے کیا؟ اس کا کیا جواز بنتا ہے حکومت میں رہنے کا، جو لوگوں کے دین سے کھیلتے ہیں، جو ملعبہ بنایا ہوا ہے انہوں نے لوگوں کے دین سے، باوجود اس کے کہ حکومتی وزیر نے باقاعدہ کیلنڈر نشر کیا ہوا تھا اور اس میں ثابت کیا اس نے کہ عید کب ہے، اس کے باوجود اسی حکومت نے یہ گنونا کام کیا ہے بہت۔ لیکن چونکہ نہ علماء کو دین کی حدود توڑنے میں کوئی حساسیت ہے، نہ عوام کو، بھلے باقی آپ ٹاک شوز میں دیکھیں بالکل اوٹ پٹانگ چیزوں کے اندر لگے رہتے ہیں، غیر ضروری موضوعات ایشو بنا کے لگے رہتے ہیں اس کے اوپر، اور یہاں پر اس اہم مسئلے کے اوپر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا نہ قوم نے، بہت زیادہ قابل افسوس اور قابل مذمت یہ کام ہے جو عید کے موقع پر اس دفعہ انجام پایا ہے، اور وہ بھی سرکاری اور حکومتی سطح پر۔ ملک کے اندر اور بھی کافی تشویش ہے اس وقت، رمضان کے بعد کے لیے حزب مخالف اپوزیشن جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد یہ حکومت کے خلاف باقاعدہ حکومت گرانے کی تحریک چلائیں گے ابھی۔ اور یہ اپوزیشن جس نے بہت تعاون کیا ہے حکومت کے ساتھ، اور ابھی تک حکومت کا رول اپوزیشن نے ادا کیا ہے اور اپوزیشن کا رول خود حکومت نے ادا کیا ہے، چونکہ ملکی حالات کو ابتر رکھنا یہ حکومت نے یہ فریضہ اپنے ذمہ رکھا تھا کہ ہر ایسا ایشو اٹھانا جس سے قوم کے اندر تشویش رہے، حالات معمول پہ نہ آئیں، آرام نہ ہو، اور کوئی بل آج تک پاس نہیں کر سکے. آپ توجہ کریں، ایک سال ہونے والا ہے لگ بھگ، ایک بل پاس نہیں کر سکے ابھی تک پارلیمنٹ سے، نہ قومی اسمبلی سے نہ صوبائی اسمبلیوں سے. ملک کیا چلائیں گے جب بل ہی کوئی، تم اجلاس کرتے ہو گالی گلوچ کر کے، اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر کے پارلیمنٹ چھٹی کر دیتے ہو آپ، پھر ہفتے دو ہفتوں بعد ایک اجلاس کرتے ہیں، پھر گالی گلوچ کر کے پھر اجلاس بند کر کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جو دو سد خر، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ 200 گدے نہیں کر سکتے انسانی کام، گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو، کہ از دو سد خر کار انسانی نمی آید. جمہوریت کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوری طریقہ کیا ہے، دو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ 200 گدے پارلیمنٹ میں چلے جائیں، اور یہ دو سد خر، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، نہ قصد توہین ہے اور نہ کرنی چاہیے، یہ علامہ اقبال کی شعر ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، فارسی کلیات کے اندر ہے، جمہوریت کی تشریح کر رہے ہیں مصور پاکستان، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ غلطی جمہوریت والی کی تو پھر ہمیشہ دو سد گدے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر غیر انسانی کام کریں گے، چونکہ 200 گدے انسانی کام نہیں کر سکتے کبھی بھی مل کر، ایک گدا بھی نہیں کر سکتا، 200 بھی نہیں کر سکتے، اور نہیں کیا انہوں نے اور نہ کریں گے. ان کے نظروں میں اور بہت ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. اب اپوزیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ حکومت گرانے کی تحریک چلائیں گے. ظاہر ہے اتنے حکومت کر چکی ہے، مشکلات عوام کے لیے پیدا کر چکی ہے، کہ اگر اپوزیشن تو بقول لوگوں کے لچ تل رہی ہے، اپنا اپوزیشن ایکٹنگ کر رہے ہیں، ڈرامہ کرنے والے ہیں. اپوزیشن بھی وہی سیاستدان ہیں جو حکومت میں ہیں، انہی جیسے، وہی قبیلہ ہے ایک. یہ نامناسب طریقے سے ان کو لے جاؤ باہر، یہاں توجہ نہیں خراب کرو لوگوں کی، لے جاؤ ان کو اندر. بلکہ یہ چھوٹے سارے ہی اگر لے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، کہ باقی گفتگو تسلی سے ہو، آرام سے اس کونے سے اٹھ کے جانا شروع کر دیں خاموشی سے. اس وقت جو مہنگائی جس حد تک بڑھا دی گئی ہے ملک کے اندر، جو معیشت، برباد معیشت، تباہ حال معیشت کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے حل کے لیے جو اقدامات ہوئے ہیں وہ اور زیادہ تباہ کن ہیں. اگر یہ رائے حل نہ نکالتے، آئی ایم ایف سے قرضہ نہ لیتے، آئی ایم ایف کے ملازمین کو لا کر اقتصادی شاہراہ ان کے ہاتھ میں نہ دیتے، اور لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے، اور حکومت کچھ بھی نہ کرتی، تو اتنی مشکلات نہیں ہونی تھیں جتنی اب انہوں نے پیدا کر دی ہیں. کہ آئی ایم ایف سے قرضہ منظور کروایا، انہوں نے دیا نہیں ہے، 3 سال کے اندر دیں گے، 3 سال بعد جو قرضہ ملے گا اس کے مہنگائی اور اس کی وصولی کا ابھی سے انتظام شروع ہو گیا ہے. ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں، اور ہر چیز کے اوپر سختی کے ساتھ، کہ عوام کی درآمد نہیں بڑھائی، انکم نہیں بڑھائی. اگر انکم بڑھا کر پھر ہم ٹیکس بھی بڑھائیں تو ایک جواز بنتا ہے انکم کے مواقع، کرنسی کی قیمت ڈاؤن ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، اور ہر چیز کے اوپر ٹیکس تھوپ دیے، کیونکہ جو قرضے لے رہے ہیں اس کا سود بھی چکانا ہے، قرض دینے سے پہلے وہ ان سے وصول کر رہے ہیں سود اس کا. اور یہ جو معیشت بنا کر ملک کو چلانے کے لیے انہوں نے کیا ہے، یہ بہت ہی تباہ کن ہے. ویرانگر ہے۔ ظاہر اپوزیشن اس وقت ان گدھوں کی طرح ہے جس طرح جنگل میں صحرا میں کوئی جانور مرتا ہے تو اس کی موت کے بعد لاش دیکھ کر اوپر آسمان پہ لاش خور گدھ آ جاتے ہیں جن کا کام مردار کھانا ہے۔ سیاستدان ان گدھوں کی طرح ہیں، مردار خار، کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب حکومت نے اتنی غلطیاں کی ہیں اور عوام سخت دباؤ میں ہیں، اب عوام پھٹنے کے قریب جب ہو گئے ہیں تو حکومت آ کے سیاست کرنا شروع کر دے گی۔ یہ بھی عوام کے نفع میں نہیں نکلیں گے اپوزیشن، یہ اقتدار کے نشے میں نکلیں گے، یہ اقتدار کی حوث کے لیے نکلیں گے، یہ نہ کہ یہ عوام کے فائدے کے خاطر۔ یہ آئیں گے آ کے اور زیادہ مسائل کو الجھائیں گے۔ بہر کیف عوام اپنے کیے ہوئے کی یہ سزا پا رہے ہیں کہ جب غیر سنجیدہ ہوتے ہیں لوگ بھی کسی ملک کے، قوم کے، اور غیر سنجیدہ حرکتیں کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کو کھل کے توڑتے ہیں تو پھر اس کی سزا بھی انہیں ملتی ہے، وہ سزا ان کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے لازمی جو ابھی نکلا ہے۔ تو عید کے انتظار تھا سب کو، رمضان کے ختم ہونے کا انتظار تھا، اور اب آپ دیکھ لیں کہ معیشت کہاں جا پہنچی ہے۔ جہاں تک میرا ناقص علم آگاہی ہے اس کے مطابق پہلی دفعہ ملک میں دفاعی بجٹ، معیشت کو سہارا دینے کے لیے دفاعی بجٹ کم کیا گیا ہے۔ پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، افغانستان ایک طرف ہمارے بارڈر پہ ہے اور ہندوستان دوسری طرف ہمارے بارڈر پہ ہے، اور دونوں ہی پاکستان کے متعلق جو عزائم رکھتے ہیں، بڑی لمبی سرحدیں، وہ سب کو معلوم ہے، ساری دنیا چیخ چیخ کے بتا رہی ہے ان کو کہ آپ کی سرحدوں پہ یہ حالات ہیں۔ ادھر سے امریکہ اور بن سلمان، یہ خلیج کے اندر، اسی بحر ہند کے اندر ایک غیر معقول قسم کی فضا بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی پاکستان سے متعلق ہے۔ چائنا امریکہ جنگ، یہ سر پہ لٹک رہی ہے تلوار کی طرح، بالکل شروع ہونے والی ہے، یوں سمجھیں کہ اب تو چائنا نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ نے حملہ نہ کیا تو ہم امریکہ پہ حملہ کر دیں گے، چونکہ امریکہ بے قدر کافی مجرم ہے اور جرائم کر رہا ہے اور چین کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، اس لیے چائنا پہل لگتا ہے ایسے کہ پہلا حملہ چائنا کر دے گا اس کے اوپر، اور چائنا امریکہ جنگ میں پاکستان کا ملوث ہونا ایک یقینی بات ہے۔ باہر کے پورے خطے میں اور پڑوس میں جو صورتحال ہے اس میں دفاعی بجٹ کم کرنا، اس کا مطلب ہے کہ ملک کس بحران کا شکار ہو گیا ہے کہ دفاعی بجٹ کم کر کے آپ معیشت کو سہارا دے رہے ہیں، حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ۔ تو ایسی حکومت، ایسے لوگ لائے کیوں ہیں آپ جن کا یہ کام ہی نہیں تھا، جن کا یہ میدان ہی نہیں تھا، جن کو یہ سوجھ بوجھ ہی نہیں تھی؟ ان سے تو لٹیرے بہتر تھے جو لوٹتے تھے، لیکن نظام تو چل رہا تھا، لوگوں کا بھی ایسا ڈاکو اس کو بھی بھیج دو وہاں۔ وہ ملک لوٹ رہے تھے لیکن لوگوں کو اپنا ایک زندگی کا معمول کا نظام چلا ہوا تھا، چلا رہے تھے، اور اب یہاں نوبت آپ کی آ پہنچی ہے کہ رسک لینا پڑ رہا ہے دفاعی بجٹ کم کر کے۔ اور دفاعی، ظاہر ہے ہماری افواج اور فوجی قیادت متوجہ ہیں اس صورتحال کی طرف، اور یقیناً انہوں نے ضروری بجٹ نہیں کم کیا ہوگا، غیر ضروری ہی کم کیا ہوگا، دفاع کے نام پر جو غیر ضروری بجٹ تھا وہی کم کیا ہوگا، اور اگر وہ بجٹ اس طرح کا ہے کہ کم کیا جا سکتا ہے اور ملکی دفاع پہ کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے کم کر دیں، نہ کہ اس سال کم کریں بلکہ آئندہ سالوں کے لیے بھی اس کو کم کر دیں کہ نہ لیں غیر ضروری بجٹ تاکہ قومی معیشت بنی رہے۔ باہر کیف امید ہے کہ ملکی دفاع اس سے متاثر نہیں ہوگا، اور جو خطرات ہیں ان کے پیش نظر جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی، لیکن یہ ایک خود ایک نبض ہے ملکی معیشت اور آنے والے حالات بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے ہم سہارا دے رہے ہیں. مثلا جس طرح مریض ہوتا ہے نا, کوئی بہت ہی بحرانی حالت میں داخل ہو جاتا ہے, پھر اس کو آئی سی یو میں لے جاتے ہیں, وینٹیلیٹر پہ اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو مصنوعی تنفس چڑھا دیتے ہیں, اور ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ یہ مر گیا ہے, لیکن رشتہ دار نہیں مانتے, چونکہ بیٹا بیٹی اور وہ دل نہیں کرتا کہ بابا جی یا اماں جی کو مردہ قرار دیا جائے. وہ کہتے ہیں نا, پھر بھی بے شک مشین ہی نفس چلائے لیکن چلتا رہے, یہ طبی طور پر مردہ ہو جاتا ہے. اس وقت حکومت کی یہ حالت ہے, یہ باقاعدہ آئی سی یو سے بھی آگے وینٹیلیٹر پر ہے, اور رشتہ دار اس کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ابھی مردہ ڈکلیئر نہ کرو, زندہ کا ہو اس کو, ورنہ ڈاکٹروں نے کب کا کہہ دیا ہے کہ ختم ہے, یہ بیمار ختم ہے. یہ اگر یہ اقدامات کر کے معیشت بچائی جا رہی ہے تو بہت ہی خوفناک حالت تک معاملہ جا پہنچا ہے. ابھی بجٹ آنا ہے اور بجٹ میں جو مہنگائی, اور اصل مہنگائی اب آنی ہے, اور وزیر ہمارے جو نئے معالج بنائے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ناگزیر ہے, ہم مجبور ہیں, ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا, قوم کو تیار ہو جانا چاہیے. بھائی قوم کو تیار ہو جانا چاہیے, لیکن قوم کو کوئی ایسی جگہ بھی تو بتاؤ جہاں سے یہ دیں آپ کو. آپ جو قرضے لے کے بعد میں لوگے اور قوم سے پہلے وصول کر رہے ہو, کوئی ایسا قوم کو بھی تو بتاؤ کہ کہاں سے لیں, یہ کہاں سے کما کے تمہیں دیں تاکہ تم غیر ملکی قرضے اتارو. جو قوم کے لیے سہارے ہیں وہ سارے خود نابود کر رہے ہو, اور پھر اس قوم کو بار بار یہ عید کے موقع پہ وارننگ دے رہے ہیں کہ مہنگائی اور بڑھے گی, مجبور ہیں ہم, ٹیکس اور بڑھیں گے, اور ابھی آپریشن شروع ہونے والے ہیں, ریڈ شروع ہونے والے ہیں, اور کیا کیا الفاظ یہاں رائج ہیں میڈیا میں, وہ شروع ہونے والے ہیں. لوگوں کے اموال پر ابھی زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے, فیکٹریوں پہ ڈاکے ماریں گے, چھاپے ماریں گے, اٹھا کے سامان لے جائیں گے. بینکوں میں جس جس کے پیسے ہیں وہیں سے یہ اٹھا لیں گے, بجٹ سیل کر دیں گے, منجمد کر دیں گے اکاؤنٹ لوگوں کے چھوٹے بڑے, جس طرح پہلے ایک زمانے میں کر چکے ہیں. یہ تدبیر ہے معیشت کو سہارا دینے کے لیے, اور خوفناک ہے یہ. اسی طرح ملک کے اندر اور آپس میں حکومتی وزیر کھل کے اب بیان دے چکے ہیں, جس طرح پنجاب کے گورنر نے بھی, جو موجودہ پنجاب کے گورنر ہیں, انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ دوسرے لوگ, پارٹی کے دوسرے عہدیدار جو حکومت میں نہیں ہیں وہ مداخلت کر رہے ہیں. انہوں نے تنزیہ طور پر کہا ہے کہ اگر حکومت انہوں نے چلانی ہے, غیر منتخب افراد نے جو پارٹی کے اندر ہیں, تو ہم نے چھولے بیچنے ہیں, یہ گورنر صاحب کی تعبیر تھی. پھر اس کے بعد دیگر وزراء نے بیان کیا ہے, اور یہی اب جو وزیر سائنس و ٹیکنالوجی ہیں, اور اکاش ان کو شروع سے ہی وزارت سائنس و ٹیکنالوجی دی جاتی, چونکہ وہاں جا کے بہت سیریس ہو گئے ہیں, بہت سنجیدہ ہو گئے ہیں, اور یہ چاند کے مسئلے میں, عید کے مسئلے میں بہت ہی عالمانہ کام شروع کر دیا انہوں نے, اور ملکی سیاست میں بھی, پہلے وزارت وزیر اطلاعات جب تھے تو کچھ اور باتیں کرتے تھے, اب اور باتیں کرتے ہیں. اب برہم ہیں کہ حکومت کے اندر ایک نزاع جاری ہے, وہ یہ کہ جو عوامی نمائندے منتخب ہوئے تھے, یہ آپ عزیزان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمانی نظام میں حکومت کا عہدہ, وزارتیں اور اہم کابینہ کے جو افراد ہیں, یہ فقط الیکشن میں منتخب ہونے والے افراد یہ عہدہ لے سکتے ہیں. غیر منتخب افراد پارلیمانی نظام میں نہیں ہوتے. پارلیمنٹ کے ارکان کو وزیر بنایا جائے گا, پارلیمنٹ کے ارکان کو اہم ذمہ داریاں سونپی جائیں گی. پارلیمانی نظام اسی کو کہتے ہیں کہ پارلیمان کے انڈر ہوگا سب کچھ, وزیر پارلیمان سے انتخاب کیے جائیں گے. اس وقت جو حکومت ہے ہماری, اس میں جتنے منتخب پارلیمانی وزیر تھے وہ سارے کھڑے لائن لگا دیے گئے ہیں, اور غیر منتخب جو کسی پارلیمنٹ اسمبلی میں نہیں ہے, نہ صوبائی میں ہے, نہ قومی میں, نہ سینٹ میں ہیں, انہیں اہم وزارتیں ان کو دے دی گئی ہیں. تو جو منتخب ہو کے آئے تھے انہیں احساس ہے کہ ہم نے الیکشن لڑا, خرچہ کیا سارا, اور وزارتیں انہوں نے دوسروں کو دے دی ہیں مشیر بنا کر. تو انہوں نے کھل کے اعلان کر دیا ہے کہ اس وقت حکومت کے اندر منتخب اور غیر منتخب پارٹی ارکان میں ایک جنگ جاری ہے آپس میں، سرد جنگ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو جس پارٹی کی حکومت ہے اس کے اندر اگر سرد جنگ ہو رہی ہے، رسکشی اقتدار کی ہو رہی ہے، ادھر اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہے اور ادھر مہنگائی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، تو پھر یہ مملکت کیسے چلائیں گے، یہ لوگ کس طرح سے چلے گی؟ اور عوام کو میڈیا بالکل جانسے میں رکھتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے، آگاہی نہیں دیتا اصل صورتحال۔ ان خبروں سے لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ ملک کے بہت ہی حساس پہلو ہیں، تشویشناک پہلو ہیں جو مد نظر رہیں۔ اسی طرح وزیرستان میں وہ خطرہ جو مدت سے جس کی گھنٹیاں سارے بجا رہے تھے کہ ایک وزیرستان میں ایک گروہ پیدا ہوا ہے جو محرومیت کا جو احساس ہے پشتونوں کے اندر، اس احساس کو شعار بنا کر اور پشتونوں کے حقوق کے لیے انہوں نے نعرے لگانا شروع کیے، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فضا بنائی انہوں نے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے حقوق نہیں دیتی۔ اس طرف بہت سارے لوگوں نے متوجہ کیا کہ یہ ایک خطرناک حرکت شروع ہوئی ہے، اور اب وہ خطرناک حرکت عملی مرحلے میں بڑھ گئی ہے۔ وزیرستان میں باقاعدہ طور پر مسلحانہ کاروائیاں فوج کے خلاف شروع ہوئی ہیں، اور ان کے کچھ سرکردہ لوگ پکڑ کے جیل میں بھی ڈال لیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک خطرہ ہے کہ ان بحرانی حالات میں ایک طرف معیشت اور ایک طرف یہ سیاسی ابتری اور ناپائیداری اور ایک طرف سرحدی خطرات اور خطے کے اوپر منڈلاتے ہوئے خطرات کے اندر یہ ایک ملک کے اندر سے ایک نیا مسئلہ بھی ہے۔ یہ کیوں شروع ہوا ہے؟ اب یہ چونکہ میڈیا میں اس طرح سے باقاعدہ اجازت نہیں ہے اس گروہ کے نظریات افکار کو کوریج نہیں ملتی، سوشل میڈیا یہ استعمال کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں کوئی مستند بات کیا ہے کیا نہیں ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چیز جو ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکمت عملی پاکستان کے اندر شروع سے ہے، جب سے پاکستان بنا ہے ابھی تک ہر حکومت آئی ہے، فوجی حکومت آئی ہے، سول حکومت آئی ہے، مختلف پارٹیوں کی حکومتیں آئی ہیں، وقتاً فوقتاً بنتی رہی ہیں، ان سب نے ایک کام ضرور کیا ہے، اور وہ یہ کہ بعض علاقوں کو شدید احساس محرومیت دلایا ہے، انہوں نے انہیں محروم رکھا ہے، اور محروم رکھ کر انہیں احساس محرومیت بھی ان کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور یہ احساس محرومیت چہ بسا ہتھیار بن جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں، جو پاکستان دشمن ہیں، جو پاکستان کی سلامتی کے دشمن ہیں، پاکستان کے امن کے دشمن ہیں، احساس محرومیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ احساس محرومیت صرف پشتونوں میں نہیں ہے، یہ بہت ساری جمعیتوں کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ احساس محرومیت بلوچستان کے اندر ہے، یہ احساس محرومیت گلگت بلتستان کے اندر ہے، یہ احساس محرومیت پشتونوں کے اندر ہے، اور یہ احساس محرومیت دینی اقلیتوں کے اندر ہے، اور یہ احساس محرومیت پاکستان کے دوسری بڑی اکثریت کے اندر ہے، یعنی شیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ چونکہ حکومتی رویے ان کے ساتھ منفی ہوتے ہیں، حکومتی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جو یہ محرومیت پیدا کرتی ہیں، اور وہ محرومیت احساس میں بدلتی ہے، پھر کوئی دشمن بھی اس احساس محرومیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح مثلا ابھی مودی سرکار ان بلوچستان میں اور بعض علاقوں میں اسی احساس محرومیت سے فائدہ اٹھا کر عوام کو پاکستان کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں۔ پشتونوں کے اندر افغانستان حکومت اور افغانستان میں ہندوستان بھی ہے، ظاہر ہے یہ اس احساس محرومیت کو شعلہ ور کر کے اب وقتی طور پر تو آپ ٹال دیتے ہیں کہ یہ دشمنوں سے مربوط ہیں، دشمنوں سے منسلک ہیں، لیکن دشمن نے کس چیز سے فائدہ اٹھایا ہے؟ تمہاری حماقت سے، احساس محرومیت سے۔ احساس محرومیت قوموں کو عقدئی بنا دیتا ہے، کمپلیکس پیدا کر دیتا ہے ان کے اندر، اور اس نفرت سے، اس کینے سے دو لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ کیوں ان کو پاکستانی نہیں سمجھا جاتا؟ کیوں ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے؟ ان کے حقوق دیں، مثلا آپ جس قوم سے بھی اٹھائیں گے لاپتہ کر دیں گے لوگ، کیا وہ خوش ہوں اپنے لاپتہ افراد پر جشن منائیں، آپ کے لیے دعائیں مانگیں؟ خب لاپتہ جس قوم کے بچے ہو جاتے ہیں، قوموں کو ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کہیں؟ لاپتہ حکومت لاپتہ کیوں کرے؟ حکومت کے پاس عدالت ہے، حکومت کے پاس پولیس ہے، حکومت کے پاس قانون ہے، حکومت کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، کسی مشکوک کو، ملزم کو، مجرم کو اٹھائیں، اٹھا کے باقاعدہ ملکی آئین کے مطابق اس کے اوپر مقدمہ چلائیں، اس کو سزا دیں آپ، مجرم بھی سارے پکڑے جائیں گے اور کسی کو غلط فائدہ اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ لیکن جب آپ ملک کے اندر خود ہی اپنی قوم کو اٹھا لیتے ہو، لاپتہ کر لیتے ہو، لاپتہ کر کے ان کے گھر والوں کو، پوری قوم کو احساس دلاتے ہو کہ آپ کے اوپر رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے ہم جواب دہ نہیں ہیں، آپ مشکوک ہو، آپ فلاں ہو، تو پھر یہ چیز ہوتی ہے جو قوموں کو ان بغاوتوں پر اکساتی ہے۔ یہ بھی ایک شدید خطرہ ہے جو ان حالات کے اندر پاکستان میں امڑ رہا ہے، کہ خدا و تعالیٰ انشاءاللہ اس بحران سے بھی ملک کو بچائے انشاءاللہ، اور عقل دے خدا و تعالیٰ ان اربابان اختیار کو کہ ان کاموں سے نہیں ہوتا، بلکہ احساس محرومیت ختم کریں۔ ہر وہ جمعیت پاکستان کے جس کے دل میں احساس محرومیت پیدا ہوا ہوا ہے، اس کو، اس کے احساس محرومیت کو ختم کریں، پھر اس کے بعد ان کے شکوے گلے سارے ختم ہو جائیں گے اور دشمن بھی ناکام ہو جائے گا، ان کے اندر نفوذ کر کے احساس محرومیت کے ہتھیار سے دشمن استفادہ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیر مملکت علی محمد خان، جو پہلے کسی وزارت میں بھی تھے، اب وزیر مملکت ہیں، پہلے میرے خیال میں کوئی وفاقی وزارت تھی ان کے پاس، انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے اندر متعین سعودی سفیر کو، سعودی عرب کے سفیر کو، اپنے لیٹر پیڈ، لیٹر ہیڈ پر انہوں نے خط لکھا ہے، اس کو درخواست کی ہے مدد کی سعودی سفیر سے کہ میرے انتخابی حلقے میں گلیاں پکی کرانی ہیں، نالیاں بنانی ہیں، رفائی فلائی کام کرنا ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، تو مجھے سعودی سفارتخانہ فنڈ دے اور میں اپنے علاقے میں کام کروں۔ اور یہ خط ظاہر برملہ ہو گیا ہے، اور موجودہ جو مشیر اطلاعات ہیں، وزیر اطلاعات نہیں ہو سکتی یہ محترمہ، چونکہ منتخب نہیں ہے، الیکشن ہار گئی تھی، اسمبلی میں نہیں ہے، وزارت سنبھالی ہوئی ہے لیکن مشیر کی حیثیت سے، انہوں نے باقاعدہ طور پر، چونکہ ایک طرح کی حکومت کی ترجمان بھی ہیں، وزیر مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے اس خط کو کنڈم کیا ہے، مذمت کی ہے اس وزیر کی بھی اور خط کی بھی، کہ یہ نہیں چاہیے تھا ان کو کہ یہ خط لکھتے سعودی عرب کے سفیر کو اور ان سے مدد مانگتے۔ پاکستان کے وزیر کی ایک حیثیت ہے، شان ہے، اور اس کو یہ گدائی کرنا سفارت خانوں سے یہ چچتا نہیں ہے۔ خود حکومتی وزیر اطلاعات نے یہ کام کیا ہے۔ ایک اور کام وزیراعظم صاحب نے اچھا کیا ہے، وہ یہ کہ ایک اور عورت سرحد کی ہی، پختونخوا کی، اس نے خط لکھ کے اور اپنی بہن کو جو بہت جونیئر ہے، اس کو پاکستان کے حساس ادارے میں، اینٹی ٹیررسٹ ادارے کا ڈائریکٹر لگوایا ہے اس نے، اپنی ایک انکوالیفائیڈ بہن کو، اور وزیراعظم نے فوراً اس پہ ایکشن لیا اور اس کو کابینہ کے اجلاس میں بولنے بھی نہیں دیا۔ وہ وزیر بھی ہیں، وہ محترمہ، وہ بھی، اور وزیراعظم نے سختی سے ان کو نوٹس لیا اور وہ لیٹر بھی ان کا باہر کیا۔ وہ تو ایک اندرونی کارروائی تھی، سارے کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو اقربا پروری کرتے ہیں۔ ایک وہ خط تھا جس پر وزیراعظم نے بہت شدت دکھائی، لیکن اس خط پر نہیں دکھائی۔ مشیر اطلاعات فردوس عاشق صاحبہ نے شدت دکھائی ہے، ظاہر حکومتی موقف ہی انہوں نے بیان کیا ہے، یعنی حکومت کو بھی برا لگا ہے کہ ایک باقاعدہ وزیر، رسمی وزیر، سرکاری وزیر سعودی عرب سے مدد مانگ رہا ہے اپنے علاقے کے انتخابی حلقے کے لیے۔ خب یہ خط ایک پروف ہے، ایک ثبوت ہے، یہ خط کھل گیا ہے، سامنے آ گیا ہے، یہ خط پکڑا گیا ہے، یہ خط چونکہ آؤٹ ہو گیا ہے اس وجہ سے ان کو اس کی مذمت کرنا پڑی، ورنہ اگر سعودی سفارتخانے کی تلاشی لیں لاکھ جا کر تو آپ کو سب کے خط ملیں گے، سب حکومتوں کے زمانے کے خط ملیں گے آپ کو، تمام وزیروں کے، سینیٹروں کے خط ملیں گے۔ اور یہی تو مدت سے بیان ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ ہے دراصل سعودی عرب، جو سعودی عرب کبھی بھی پاکستان عوام کی یا حکومت کی مدد نہیں کرتا، افراد کی مدد کرتا ہے، اپنے مہروں کی مدد کرتا ہے، اور یہ انہوں نے ایک خط ہے، ثبوت کے طور پر ہے یہ کہ یہ خط تو پکڑا گیا ہے، لیکن جن کے خط گئے ہیں، خط منظور ہوئے ہیں، اپروو ہوئے ہیں اور ان خطوط کے مطابق ان کو گرانٹ ملے ہیں، انہوں نے سعودی عرب کے پیسے سے الیکشن لڑے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، اپنے حلقے میں کام کیے ہیں، خوب ان کو تو کوئی ادارہ بھی نہیں ہے جو ان کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرے کس کو کتنا ملتا ہے۔ آج دن عمرے کے بہانے سے پہنچے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، آج دن سعودی عرب سے کوئی نہ کوئی ادھر، یہ جو روز ہر آدمی کسی کو بھی عربی لباس میں دیکھیں، سر پہ رسی باندھے ہوئے کسی کو بھی دیکھیں تو فوراً پاکستانی شور مچا دیتا ہے، ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ پہلے یہ تو پوچھو یہ سعودی عرب کا ہے بھی یا نہیں ہے، ممکن ہے یہ کوئی بلوچ و بلوچستان کا، اس نے یہ چوغا پہنا ہوا ہے، یہ لبادہ پہنا ہوا ہے اس نے، وہ بقول ملا رومی کے کہ نہ ہر کے سر نہ تراشد کلندری دانت، وہ جس کی زلفیں ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ کلندر ہو، ممکن ہے بلیڈ نہ ملا ہو، نائی نہ ملا ہو، پیسے نہ ہو اس کے پاس، اس نے زلفیں بڑھا لی ہیں، یا کوئی اور مجبوری ہو اس کی، اس نے زلفیں بڑھا لی ہیں، ہر زلفوں والا کلندر نہیں ہوتا، ہر عربی لباس پہنا ہوا سعودی نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پاکستانی، ابھی ایک خبروں میں آیا ہے کہ امریکہ میں ایک شخص نے جو امریکن ہے، خود امریکن نیشنل ہے لیکن کالے رنگ کا ہے، اس نے سعودی شہزادہ بن کر ابھی تک کتنی امریکی کمپنیوں کو ٹھگ لیا ہے، ابھی تک وہاں بھی ایسے ہی ہیں، کوئی سعودی شہزادہ اگر عربی لباس پہن کے اور مہنگی کار لے کے روڈ پر آ جائے، امریکی عورتیں دوڑ دوڑ کے اس کے پیچھے بھاگیں گی، امریکی گورے اس کے پیچھے بھاگیں گے، دوسرے بھاگیں گے کہ سعودی عرب کو چونکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ دودھ والی گائے ہے یہ، اور یہ دودھ کی گائے جس کو نظر آتی ہے فوراً اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی عرب نظر آئے تو فوراً بیان داغ دیتے ہیں، مثلا اب قطر اور سعودی عرب میں آپس میں جنگ ہے، اختلاف ہے، قطر ان کے مخالف ہے، تو قطری بھی کوئی نظر آئے تو کہتے ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مخالف ہے سعودی عرب کا، پہلے اس سے پوچھو تو صحیح ہے کون ہے، کہاں سے آئے ہو، پھر اس کے مطابق بیان دو آپ، ہر عربی لباس والے کو کہتے ہو ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں ساتھ کھڑے ہو آپ سعودی عرب کے؟ وہ اس لیے کہ یہ گرانٹ ملتے ہیں آپ کو وہاں سے، یہ چیک ہیں آپ کے پاس ان کے، سعودی عرب نے باقاعدہ خریداری کی ہوئی ہے، سیاسی طبقہ، صحافی طبقہ، کیوں یمن کی جنگ کے بارے میں پاکستان کی میڈیا میں کچھ چھپتا نہیں ہے، کوئی رپورٹ نہیں آتی، ایسے ہی ان صحافیوں کو پتہ نہیں ہے، بن سلمان نے دنیا کا معروف صحافی بدترین طریقے سے شکنجے دے کے ترکی میں قتل کیا ہے، پاکستان کے صحافیوں کے زبان پہ اف تک نہیں آئی، اپنے صحافی کی حمایت میں تو ہر طبقہ بولتا ہے، یہ نہیں بولے چونکہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خب یہ تو آپ کے ملک کی ایک مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر سفیر کی، وزیر کی بھی سرزنش کی ہے اور انہیں کہا کہ کچھ اپنی حیثیت کا خیال رکھو اور یہ گدائی نہ کرو، یہ اس طرح سے۔ بھلے. اور ایک اہم مسئلہ جو گزشتہ ہفتے ہی وقوع پذیر ہوا ہے وہ مکہ کانفرنس ہے. مکہ کے اندر اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس ہوئی ہے. تین کانفرنسیں ہوئی ہیں، خلیجی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس، عربی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس اور اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس. چونکہ ایک ہی ٹکٹ میں آئے ہوئے تھے تو تین کانفرنسیں ان سے انہوں نے کروا لی. یہ بھی بن سلمان کی بچت سکیم ہے کہ چونکہ وہی خلیجی بھی ہیں، وہی عربی بھی ہیں، وہی مسلمان بھی ہیں، ایک ہی ٹکٹ میں سارے کام اس نے کر لیے. اور اصل میں یہ خوب ایک چالاکی تھی، تین عنوان دے کر اور تینوں عناوین سے ایک ہی قرارداد ان سے منظور کروائی. اور اس کانفرنس میں وہ ہوئی رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اور مکہ میں ہوئی. اسلامی سربراہان وہاں گئے، دو ملک اپنے کسی بڑے ہیئت و وفد کے ساتھ نہیں گئے، ایران اور ترکی، باقی سارے اس میں شریک ہوئے، کچھ کے سربراہان اور کچھ کے نمائندے جو بڑی سطح کے تھے سیاسی، لیکن یہ دو ملک بڑی سطح پہ شریک نہیں ہوئے، ایسے نام نہاد حد تک اس میں شرکت کی انہوں نے. اس کانفرنس میں بہت سارے مسائل ہوئے. ایک تو یہ کہ پاکستان کے وزیراعظم صاحب نے وہاں بہت اچھی باتیں کی. بعض اوقات یہ جب فی البدی تقریر نہ کریں، تیاری کر کے جائیں تو اچھی بات کرتے ہیں، یہ اگر تیاری کیے بغیر جائیں تو پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میں دھرنے میں ہوں یا میں کسی کانفرنس میں ہوں. جب اوپر جاتے ہیں تو جیسے ایک اچھا خاصا سمجھدار آدمی موٹر سائیکل پہ بیٹھتا ہے تو بالکل اس کی کھوپڑی گم جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میں پائلٹ ہوں، اب میں ہوا میں اڑ رہا ہوں اور یہ موٹر سائیکل نہیں ہے، یہ ہیلی کاپٹر ہے، کوئی جنگی جہاز ہے، اور میں بھی ابھی ستاروں کی جنگ میں، سٹار وار میں ہوں. اور پھر جب ہیلمٹ پہنتا ہے اور کک مارتا ہے، بے شک موٹر سائیکل 70 ہی کیوں نہ ہو لیکن کھوپڑی اس کی وہ اور ہو جاتی ہے. اسی طرح وزیراعظم صاحب تقریر اگر تیاری کر کے جائیں اچھی کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے مکہ کانفرنس میں بہت اچھی تقریر کی اور بہت عمدہ نقطے انہوں نے بیان کیے جو کسی اور نے نہیں کیے، صرف انہوں نے ہی اس کو ہائی لائٹ کیا. ہر چند اب یہ تو ذرا سیاسی وزن وہ تو ہوتا ہے کہ جو آخری بیانیہ کانفرنس کا تھا اس میں ہمارے وزیراعظم صاحب کے اظہارات یا ان کا موقف یا ان کے فیور کی کوئی چیز اس میں نہیں تھی. حتیٰ اس میں پاکستان کے ایک صحافی نے اس پہ باقاعدہ مضمون لکھا ہے، عموماً گول مول لکھتا ہے وہ، لیکن اس موضوع پہ کھرا مضمون لکھا ہے اس نے کہ مثلاً بیانیہ جو مکہ کا نشر ہوا، مکہ کانفرنس کا، اس میں چھوٹے چھوٹے مسائل سارے اس میں آئے. مثلاً رونگیا مسلمانوں کی حمایت کا اس میں ذکر آیا، اور سوڈان کے مسائل کا اس میں ذکر آیا، فلاں جگہ ذکر آیا، چھوٹے موٹے سارے مسائل. اگر نہیں اس میں ذکر تھا کسی جگہ بھی پوری کانفرنس میں اور بیانیے میں، کشمیر کا ذکر نہیں تھا. فلسطین کا بھی کیا انہوں نے لیکن کشمیر کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. خوب ظاہر ہے کہ کشمیر کا ذکر، اب توجہ کریں کہ پہلے ایک اسی تنظیم کی کانفرنس ابوظہبی میں ہوئی تھی، اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہوئی تھی، جب مودی نے اعلان کیا ہوا تھا جنگ کا پاکستان کے اوپر، اسی موضوع پر ابوظہبی میں کانفرنس ہوئی. اور اس کانفرنس میں ہندوستان کی وزیر خارجہ کو بلایا گیا، جو مسلم ممالک کی وزیر خارجہ نہیں ہے، اور احتجاجاً پاکستان کے وزیر خارجہ نہیں گئے. انہوں نے روکا بھی کہ اس کو نہ بلائیں، وہ پاکستان کے دشمن ہیں، لیکن انہیں بلا لیا گیا. اور آخر میں اس کانفرنس کے جو بیانیہ تھا وہ پاکستان کے خلاف صادر ہوا. سشما سوراج نے جو ہندوستان کی نمائندگی کر رہی تھی انہوں نے. اب مکہ کانفرنس میں بھی ہندوستان غالب رہا ہے، توجہ کریں آپ، مکہ میں ہندوستان کا نفوذ کیسے ہو گیا؟ کشمیر کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ 57 اسلامی ملک بیٹھے اور وزیراعظم نے گج وج کے تقریر کی وہاں پر، اور بہت سارے موضوعات بہترین چھیڑے، لوگوں کو طیب اردغان یاد آ گیا اور اس کی کمی پوری کہتے تھے ہو گئی ہے، چونکہ عموماً ایسی باتیں وہ کرتے ہیں آ کر، لیکن اس دفعہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کی ہیں اور بہت اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا ہمارے وزیر اعظم نے، لیکن آخری جو بیانیہ ہوا، ہندوستان مکہ میں نہیں تھا لیکن بیانیہ ہندوستان نے صادر کروایا ہے. کشمیر کا نام اس میں نہیں آیا، کشمیر کے مظلومین کی حمایت میں ایک جملہ بھی اس بیانیے کے اندر نہیں آیا. تینوں کانفرنسیں جو ہوں، خلیج کی ممالک کی اور عربی ممالک کی اور اسلامی ممالک کی، اصل میں بانیوں نے ایک موضوع کے لیے کانفرنس بلائی ہوئی تھی اور وہ ایران کے خلاف، چونکہ انہوں نے ایران کے خلاف جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے اور ایران نے ان کو بتایا ہوا تو تھا کہ نہ چھیڑے ہمیں، یہ مہنگا پڑے گا آپ کو چھیڑنا، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے تھے، چونکہ جب طاقت کا نشہ ہوتا ہے، گمنڈ ہوتا ہے انسان کو، پھر وہ سمجھتا نہیں ہے کسی کی بات کو. تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو چکھایا کہ یہ چکھ لو، پھر بعد میں بتاؤ کہ مزہ راس آیا یا نہیں آیا. اگر راس آیا، مزہ اچھا لگا تو جاری رکھیں گے، ورنہ یہیں روک دیں گے. اور وہ کیا تھا کہ ان کے دو اہم ترین تیل کی سپلائی پر حملہ ہوا، ایک فجیرہ بندرگاہ پر تیل کے ٹینکوں پر حملہ ہوا اور دوسرا سعودیہ کی ریفائنری کے قریب تیل پائپ لائن پر حملہ ہوا. ایک جگہ ڈرون حملہ ہوا اور ایک جگہ ظاہراً مائنز کے ذریعے سے ہوا. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی مزہ اتنا اچھا نہیں ہے، تلخ ہے اور کام آگے نہیں جانا چاہیے، اس سے نہیں بڑھنا چاہیے. پہلے بھی اشارہ کیا تھا، اب ظاہر ہے کہ ہمارا تو موضوع نہیں ہے عسکری نظامی اور جنگی مسائل، طالب علموں کو کیا معلوم یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو اہل فن کو پتہ ہوتی ہیں کیا مسائل ہیں. لیکن اتنی سمجھ ہر آدمی کو آتی ہے کہ اگر تیل پیدا کرنے والے خطے میں جنگ چھڑتی ہے اور ایک ایسے ملک کے خلاف جنگ چھڑتی ہے کہ جس کے خلاف سارے عربی ملک تیل پیدا کرنے والے سارے اس کے خلاف جنگ میں شامل ہوں، اور وہ بیٹھ کر صرف امریکہ کو نشانہ بنائے اور باقی اتحادیوں کو، عربوں کو نہ چھیڑے اور اپنا دفاع نہ کرے، یہ تو بے وقوف بھی کوئی نہیں سوچتا. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے دفاع میں جو دفاع کرنا ہے وہ تمہارے لیے جہنم اور تباہی ہے، کہ پورا خطہ تیل سے بھرا ہوا ہے، تیل کے کنویں، تیل کے ٹینکر، تیل کی بندرگاہیں، تیل کے سٹور، تیل کے ڈپو، تیل کی ریفائنریز، یہ سارا جزیرہ پورا یہ تیل سے بھرا ہوا ہے. زمین کے اوپر تیل، نہ زمین کے نیچے، زمین کے نیچے تیل نقصان دہ نہیں ہوتا، زمین کے اوپر تیل یا پائپ لائنوں میں جا رہا ہے یا کشتیوں میں جا رہا ہے یا ریفائنری میں جا رہا ہے. خوب یہ تیل صرف ایک ماچس کی دیا سلائی، ایک تیلی کا منتظر ہے بس، اور یہ اگر آگ ہی لگ جائے ان سارے خطے کو تو نہ کوئی عرب بچے گا اور نہ کوئی عجم بچے گا اور نہ کوئی امریکی بچے گا. اتنا تو انہیں پتہ ہے احمقوں کو کہ یہ جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، اور اب ٹرمپ کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، چونکہ اس کا بھی موٹا دماغ ہے بہت، ریسلنگ والا. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ ایرانی بھی ایسے ہی مکہ ماریں گے جیسے امریکہ کے ریسلر ایک دوسرے کو مارتے ہیں، قریب سے گزار دیتے ہیں بس. وہ نہ، یہ مکہ اور طرح کا ہے، اور اسے سمجھ آ گئی، باقاعدہ طور پر اس نے سمجھ لیا ہے اور قبول کیا ہے کہ بغیر مذاکرات کے، بغیر شرط کے مذاکرات کے لیے تیار ہوں میں. اب ایران نے شرط رکھ دی ہے کہ نہ، ہم غیر مشروط مذاکرات نہیں کرتے، ہماری شرائط ہیں، ہماری شرائط یہ ہیں کہ جو خراب کیا وہ سارا ٹھیک کرو، جو معاہدہ توڑا ہے اس میں واپس آؤ، جو نقصان کیا ہے وہ پورا کرو. اور اب تو ٹرمپ کی صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر کانگریس کے اس سپیکر نے، کانگریس کے اس چیئر پرسن نے یہ اعلان کیا. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم نے ٹرمپ کا پارلیمنٹ کے اندر بلا کر مواخذہ کرنا ہے، اب انہوں نے کہا کہ نہ، ہم نے اس کو جیل بھیجنا ہے، چونکہ اس نے امریکہ کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے، اندر ملک کے اس کی اتنی حالت خراب ہے. یہ جمع ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے مکہ میں. دوسرا مقصد ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہ معاملہ قرن صفقۃ القرن کے لیے یہ اجتماع کیا تھا اس کو تصویب کرانے کے لیے اور اس کے پیسے جمع کر کے فلسطینیوں کو دینے کے لیے اور اسرائیل کے حوالے بیت المقدس کرنے کے لیے تاکہ یہ قصہ ختم ہو جائے اور اسرائیل ان کا اتحادی اور ساتھی بن جائے، لیکن یہ بھی ناکام ہوا. اور ظاہر ہے کہ اس کی ناکامی میں بھی ایران کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چونکہ اسرائیل دشمن فقط اس خطے میں ایک ملک ہے اور وہ ایران ہے، اور اس نے ان سب کا منصوبہ ایک دفعہ پھر ناکام کر دیا ہے. اور ہر ناکامی کے بعد ان کی نفرت، ان کا کینہ ایران کے متعلق زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ کانفرنس واقعاً شرمناک طریقے سے انہوں نے کی، اور اس موقع پہ اگر رمضان میں کی تو بجائے مسلمانوں کے اندر اتحاد کے اسلامی ملک کے خلاف کانفرنس کی، ایران کے خلاف کی، اسرائیل کے تحفظ کے لیے کی، فلسطین بیچنے کے لیے کی. کشمیر کو نظر انداز کر دیا گیا اس کانفرنس کے اندر، اور اس کے باوجود ہمارے صحافی اور ہمارے سیاسی سعودی عرب کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک اور بہت اچھی بات کی وہاں پر، اور سب نے کی البتہ، اپنے اپنے تئیں بیانات میں سب نے کی، لیکن دبا کے دبنگ طریقے سے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کی بات، اور وہ یہ تھی کہ یورپ میں، مغرب میں، امریکہ میں اور ان کے میڈیا میں جو اسلام ہراسی کا کام ہو رہا ہے وہ غلط ہے. اسلاموفوبیا، فوبیا اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کے ذہن میں سوار ہو جائے، پھر اس خوف کی وجہ سے انسان اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا شروع کر دے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، جب کوئی انسان ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، پھر اس خوف کے بعد نامعقول حرکتیں کرتا ہے. اس طرح مغرب نے بھی یہی کام کیا، یورپ نے، کہ اسلام سے ڈرایا پہلے لوگوں کو اور اسلاموفوبیا پیدا کیا، اسلام کا خوف پیدا کیا یورپیوں کے اندر، اور اب مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کر رہے ہیں. خوب، یہ وزیراعظم صاحب نے وہاں پر کھل کے اس کی طرف توجہ دلائی، اہل مغرب کی بھی اور اہل مشرق کی بھی، اور بہت اچھا نقطہ ہے. خوب، ایک تو یہ ہے کہ یہ فوبیا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہر طرف جہاں بھی اسلام ہراسی ہے اس کو اسی طرح ہمیں کنڈم کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اسلام ہراسی وہ یورپ میں غلط ہو تو مشرق میں ٹھیک ہو جائے، اگر وہاں غلط ہے تو یہاں بھی غلط ہے. یہ اس کی ایک جھلک پاکستان میں بھی ہے اس فوبیا کی، اسلاموفوبیا کی، اور وہ یہ کہ جو مدارس کے خلاف یہاں پاکستانی حکومت جو سوچ رہی ہے اقدامات، یہ بھی اسی اسلاموفوبیا کا ہی ایک حصہ ہے. ہمارے وزیراعظم صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خود اس کے خلاف ملک کے اندر بھی کام ہو رہا ہے. کئی دفعہ کہا بھی ہے انہوں نے کہ جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ تو ہماری پالیسی نہیں تھی. آپ نے وہاں اسلاموفوبیا کی مذمت کی ہے، تو اسلاموفوبیا کے ہتھیار سے ہی تو آپ کے ملک کے اندر بھی یہ اقدامات ہو رہے ہیں. یہ مدارس فوبیا اسی کا حصہ ہے، اسی پروپوگنڈے کا حصہ ہے. اگر اسلاموفوبیا غلط ہے تو یہ صرف ایک شعار کی حد تک نہ ہو، عملاً اپنے ملک میں تو اس کو ختم کریں. آپ اس کے سربراہ ہیں، آپ اس کے با اختیار ہیں، آپ اس کے کلیدی پوسٹ پر ہیں، اور آپ مدارس فوبیا پیدا کر کے، مدارس کا خوف پیدا کر کے کہ مدارس دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں، یہ کس نے آپ کو بتایا ہے؟ آپ کی اپنی تحقیق کے مطابق 100 مدرسے ایسے ہیں، 100 سے بھی کم مدرسے ایسے ہیں. خوب، 100 سے کم مدرسے اگر ایسے ہیں تو 30,000 مدارس کو متاثر کرنا اور درم برم کرنا ان کا نظام، یہ کس منطق کے تحت ہے؟ اس لیے اسلام ہراسی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے مغرب کا، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ پروسیس ہے، بلکہ یوں کہوں میں پروجیکٹ نہیں، پروسیس ہے یہ ایک. اور اس پروسیس سے مغرب نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، وہ جو وہ جنگوں سے اور حملوں سے نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اس اسلام ہراسی سے، اسلاموفوبیا سے حاصل کیا ہے۔ پہلے انہوں نے، انہیں جب موقع ملا اس منحوس پروسیس کا، وہ یہ تھا کہ افغان جنگ میں روس کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کا جذبہ استعمال کیا، آغاز یہاں سے ہوا، اور اس آغاز کے بعد جب وہ میدان انہوں نے مار لیا اور اس میں کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے اسی فورس کو، جس فورس کے ذریعے سے روس کو نکالا، اسی فورس کے ذریعے سے اب اسلام کا مقابلہ شروع کیا۔ اس وقت کے ایک سیاستدان کے بقول، ایک قوم پرست سیاستدان کے بقول، کہ پہلے اسلام کفر کے مقابلے میں لڑ رہا تھا، اب اسلام مسلمان کے خلاف لڑنا شروع ہو جائے گا، اور یوں ہوا۔ پہلے اسلام کو کفر کے نام پر روس کے خلاف لڑایا گیا، پھر اسلام کو مسلمان کے خلاف لڑایا گیا۔ یہ بھی انہی کی، اسی پروسیس کا ایک حصہ تھا یہ۔ پھر یہی مجاہدین یہ بن گئے سارے شدت پسند، اور آپس میں لڑے، پھر آپس میں قتل عام کر کے، پھر انہوں نے افغانستان، پاکستان اور ایران اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر قتل عام مسلمانوں کا شروع کیا۔ یہی مسلح لشکر جو لا کر وزیرستان میں آباد کیے گئے، یہ خود نہیں بنے، یہ امریکہ کی حکمت عملی، عربی پیسے اور پاکستانی سروسز کے ذریعے سے یہ سارا کام ہوا کہ انہوں نے یہ لشکر بنائے۔ یہ لشکر پھر جب ختم ہوئے، سنبھالے نہیں گئے ان سے، وزیرستان میں لا کے ان کو رکھا گیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وزیرستان میں، چونکہ ہر ایک نے چار چار شادیاں کی ہوئی تھیں، اور یہ سمجھے کہ اب یہ بیویوں میں اور شادیوں میں مصروف رہیں گے، وہ یہ مسلح لشکر تھے، جنگجو لشکر تھے، ان کے لیے بیویوں کے پاس بیٹھنا قتل و غارت کے بغیر یہ مشکل تھا، چونکہ قتل و غارت ان کے منہ پڑ گئی تھی۔ اس لیے انہوں نے قتل و غارت، وزیرستان میں آرام سے زندگی بسر نہیں کی، ورنہ طے یہ تھا کہ وزیرستان سٹیٹ مستقل ہوگی جہادیوں کی، یہ ہمیشہ کے لیے یہاں آباد ہوں گے، اپنے اپنے ملکوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ ان تینوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا، امریکہ نے اور عربی ملکوں نے اور پاکستانی سروسز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ یہاں رہیں گے۔ لیکن وہ قاتل تھے، وہ جنگجو تھے، اور انہوں نے قتل و غارت جاری رکھی۔ جب روس نہیں تھا سامنے تو آپس میں شروع کر دی، پھر اس کے بعد عوام کے خلاف قتل و غارت شروع کر دی، تشیعوں کی قتل و غارت انہوں نے کی، اور پورے ملک کے اندر پھر یہ قتل و غارت بڑھتی بڑھتی، جب وہ ریڈ لائن تک جا، چونکہ شیعہ قتل کرنا ریڈ لائن نہیں تھا، شیعہ قتل کرنا ان کی ٹریننگ تھی، مشق تھی، خون گرم رکھنے کا ایک ذریعہ تھا۔ کسی نے شیعہ قتل عام پر ان کی مذمت نہیں کی، ان کے خلاف بیان نہیں دیا، ان کے خلاف کیس نہیں کیا، ان کو جیلوں میں نہیں ڈالا، ان کو سزائیں نہیں دیں۔ شیعہ قتل و غارت پر کسی نے کچھ نہیں، نہ کسی جج نے، نہ کسی پولیس نے، نہ کسی عدالت نے، نہ کسی محکمے نے، نہ کسی حکومت نے، نہ کسی وزیر نے، نہ کسی صحافی نے کچھ بھی ایکشن نہیں لیا شیعہ قتل عام پر۔ آپ تاریخ پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی نے ایک ذرا برابر اقدام نہیں کیا، ہمدردی تک نہیں کی، چونکہ اس کو یہ ٹریننگ کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ یہ جنگجو جو افغانستان میں قاتل بنے ہیں، ان کی ٹریننگ رہے جا رہی ہے۔ پھر یہ بڑھتے بڑھتے اتنے آگے آئے کہ انہی کے گریبان پکڑ لیے انہوں نے، انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا، ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا جنہوں نے ان کو بنایا تھا۔ اس وقت پھر احساس ہوا کہ اب ان کو کنٹرول کیا جائے۔ کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہوا کہ انہیں دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جائے، اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے، پھر عراق میں گئے، سوریا میں گئے، ان کے لشکر بنائے گئے، پھر ان سے آگے اسرائیل کے تحفظ کے لیے ان کو میدان میں اتارا گیا، اسلامی ممالک کے خلاف انہوں نے یہ اقدام شروع کیا، پھر انہوں نے گلے کاٹنا شروع کیے اور اس کی فلمیں بنائیں، فلمیں بنا کر پوری دنیا میں نشر کیں، اور ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے سارے وہ بنا کر ایک خوفناک طریقے سے چہرہ پیش کیا گیا۔ یہ اس اسلام ہراسی کا پروسیس تھا جو طے ہوا، اور اس کے بعد آ کر اب اس کا اگلا مرحلہ اسی پروسیس کا یہ شروع ہوا ہے کہ مسلمان سب، نعوذ باللہ، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انسانیت کش ہیں، یہ تا تہذیب سے خالی ہیں، یہ دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہیں، بس اب کیا کریں، ان پہ پابندیاں لگائیں۔ اب پابندیوں کا دور اب شروع ہے، اسی پروسیس کا حصہ ہے یہ، اب پابندیوں کا دور شروع ہوا ہے۔ یہ وہی اسلاموفوبیا ہے جس کی طرف وزیر اعظم صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہی اسلاموفوبیا ہے جس نے اب پابندیوں کا لگانا شروع کر دیا۔ فلسطینیوں پہ فلسطینی سارے دہشت گرد، حزب اللہ دہشت گرد، اخوان المسلمون دہشت گرد، ایرانی سپاہ دہشت گرد، اور پاکستان کے اندر جتنے وہ جماعتیں تھیں جو سرکار کی ریاست کی سرپرستی میں کام کر رہی تھیں، وہ ساری دہشت گرد، وہ ساری پہ پابندیاں لگاؤ، ان کو ختم کرو۔ اور یہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ اسلاموفوبیا یہ آگے بڑھ رہا ہے، اسی کا ایک حصہ آگے بڑھ کر، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کریں گے یہ کام اگر ہمارے ملک کے ذمہ داران، خصوصاً مسلح افواج کے سربراہان متوجہ ہوں کہ یہ آخر کار آ کر، چونکہ شروع سے پاکستانی فوج کے لیے یہ سارا سنیریو بنایا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان کی آرمی کے لیے بنایا ہوا ہے کہ آخر کار جس طرح ہندوستان جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا پاکستان کی فوج کے ذمہ لگا دیتا ہے، عالمی اداروں پر، حتیٰ مکہ کانفرنس تک میں ہندوستان کا اتنا نفوذ ہے، ابوظہبی اسلامی سربراہی کانفرنس میں ہندوستان اتنا گھس گیا ہے اندر۔ اور ہندوستان یوں تو نہیں کہ پاکستان پے اور الف اور کاف اور سین اور تے اور الف اور نون کا دشمن ہے، سب سے بڑی دشمنی تو اس کی ہماری افواج کے ساتھ ہے، کیونکہ افواج مدافع ہیں۔ اور آخر کار یہ ان افواج کو بھی پابندیاں لگانے کا، یہ ٹیروریزم کے حامی ہیں، اور پھر انہیں بھی کہیں گے کہ ان پر بھی امریکہ پابندیاں لگائے۔ جو ہی انہوں نے ایٹمی، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی جب ان کی ہوگی، یہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کسی طرح سے پاکستان سے لے لیں، اور جس دن، چونکہ ابھی ایٹمی ہتھیار افواج پاکستان کے پاس ہیں، اس وقت تک یہ کچھ نہیں کرتے، لیکن جس دن ایٹمی ہتھیاروں تک ان کی رسائی ہو گئی، اسی دن پاکستانی افواج پر بھی پابندیاں لگا دیں گے، جس طرح دنیا میں۔ اور اسلاموفوبیا بڑھتا بڑھتا اب اس پروسیس کو یہاں انہوں نے پہنچایا ہے پابندیوں کے، اور پابندیوں کے بعد اب کیا کریں گے پھر آگے، پھر چونکہ عالمی سرکاری اداروں سے یہ پابندیاں لگوا کر پھر اس کے بعد عالمی اداروں میں فیصلے کروائیں گے کہ جن جن پر پابندیاں ہیں ان کو ختم کرو، ان پر حملے کرو، ان کو مارو، اور آخر کار یہ پروسیس وہاں جا کر ختم ہوگا، اور صلیبی جنگوں کا انتقام یہاں آ کر تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ یہ سنیریو ہے اصل اسلاموفوبیا کے پیچھے۔ اور جناب وزیراعظم صاحب نے جو کچھ وہاں کہا ہے بہترین کہا مکہ میں بیٹھ کر، لیکن یہ متوجہ رہیں کہ اسی اسلاموفوبیا کا ایک اثر پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے شدت کے ساتھ، کہ ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی طاقت ہے، جو مسلمانوں کی طاقت شمار ہوتی ہے اور ہوگی، وہ اسلاموفوبیا کے ذریعے سے اسے دہشت گرد قرار دیں گے، اسلام ہراسی کریں گے، اور اس کے اوپر پابندی لگائیں گے اور اسے ختم کر دیں گے۔ اور یہ کام آپ کے ہاتھوں سے کروا رہے ہیں جناب وزیر اعظم، یہ کام آپ کے ذریعے کروا رہے ہیں مدارس والا، اور اس طرح کے مشابہ کام آپ سے کروا رہے ہیں۔ اگر وہ، اگر آپ درست تشخیص ہے وزیر اعظم صاحب کی کہ یہ بدترین عمل ہے جو مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف مغرب نے شروع کیا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہم پہ اپنے اوپر پڑ رہا ہے یا ہم سے جو کروا رہے ہیں، اس میں تو ہم تو نہ اسلاموفوبیا کا شکار ہو کر ان کے ساتھی بن جائیں، انہیں روکیں، لگام دیں کہ یہ غلط ہے، آپ اگر آ کر ہمارے پاکستان کے ذمہ دار اور سنجیدہ اور مذہبی اور دیگر طبقات کو دہشت گردی کے زمرے میں لاؤ گے اور ان پہ پابندیاں لگواؤ گے اور ان کے فنڈز بند کرو گے اور فلاں کرو گے، تو یہ تو وہی اسلاموفوبیا ہی ہے نا جو یہاں ملک کے اندر، جس کے اوپر حملہ ور ہو رہا ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 100 مدرسے ایسے ہیں جو ملوث رہے ہیں، ان 100 مدارس کو بند کر دو، ان 100 مدارس کو اپنی تحویل میں لے لو، ان 100 مدارس کو دوسرے مدارس کے حوالے کر دو جو نہیں ہیں، جو درست ہیں، معتدل ہیں، لیکن ان مدارس کو تباہ کر دیں، ان مدارس کو حکومتی نظام میں لے آئیں، وہ حکومت جو آپ، جنہوں نے آپ کے تعلیمی یونیورسٹیوں کا یہ حشر کیا ہے، جنہوں نے تعلیمی سکولوں کا یہ حشر کیا ہے، سرکاری سکولوں کا، جنہوں نے سرکاری ریلوے کا یہ حشر کیا ہے، جنہوں نے سرکاری پی آئی اے کا یہ حشر کیا ہے، جنہوں نے سرکاری واپڈا کا یہ حشر کیا ہے، جنہوں نے ہر محکمہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کو مدارس بھی دے دیں گے اور پھر وہ ان کا کیا حشر کریں گے، یہ بھی اسلاموفوبیا ہی کے تحت ہو رہا ہے۔ تو وزیراعظم صاحب کی گفتگو کو سنجیدہ لیں پاکستانی سیاستدان بھی اور حکمران کہ اسلاموفوبیا اگر مغرب ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے تو ہم اس میں اعلی کار نہ بنیں اس کا۔ خوب، عالمی مسائل بھی تھے، میں چاہتا تھا اس طرف اشارہ کروں لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، باقی بعد میں۔ وصلی اللہ علی محمد۔ بھلے آمادہ ہوں نماز عصر کے لیے، نماز عصر پڑھانے کے لیے آئے آگے کون ہے؟ امام